أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلمين المنتجبين المنتخبين الميامين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثانية شر واللعنة الدائمة الباقية ولا أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اما بعد، کل ہماری گفتگو آیت نمبر 232 تک ہوئی تھی. آیت نمبر 232 یا 232 کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے سورہ مبارک بقرہ آیت نمبر 232، وَإِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ. یہ وہی رسم و رواج کے حوالے سے جو ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ جس کے اندر طلاق کے بعد دوسری شادی کو بین کر دیا جاتا ہے، اس کی مذمت کی جا رہی ہے اور اس گیٹ کو کھولا جا رہا ہے کہ جب تم طلاق دے دو اپنی بیویوں کو، فبلغنا اجلہن، اور جو ویٹنگ پیریڈ ہے عدے کا وہ انہوں نے پورا کر لیا، فلا تعدلوہن ان ینکحن ازواجہن، اور اس کے بعد پھر وہ واپس شادی کرنا چاہیں تو اس کے اندر رکاوٹ مت ڈالو، ان کو مت روکو، بیریئرز مت کریٹ کرو. اذا ترادو بینہم بالمعروف، اگر وہ راضی ہیں آپس میں اور طریقے سے ایک کام ہو رہا ہے مناسب انداز سے تو اس کے اندر بیریئر مت ڈالو. ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے اس کو اس طریقے سے نصیحت کی جا رہی ہے. ذالکم ازکا لکم و اطہر، اور یہ چیز تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے اور زیادہ طہارت کا باعث ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ یقیناً جانتا ہے تم نہیں جانتے. تم سمجھ رہے ہو کہ اس طرح سے کرنا شاید پاکیزگی کے خلاف ہے، لیکن یہ پاکیزگی کے خلاف نہیں ہے، یہ پاکیزگی کے این اکارڈنس میں ہے، مطابق ہے. یہاں تک کل ہماری بات ہوئی تھی. آیت نمبر 233 جو ہے اس میں فیڈ کرانے کے حوالے سے یا بچے کو دودھ پلانے کے حوالے سے 7 احکامات بیان کیے گئے، 7، اس کو آپ گنتے جائیے اور ساتھ ساتھ ہم اسی کے اوپر تبصرہ بھی کرتے جائیں گے. سب سے پہلے جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ ہے میکسیمم ٹائم پیریڈ، کہ اگر بچے کو جو دودھ پلایا جائے گا تو اس کے لیے میکسیمم کتنی مدت ہو سکتی ہے، وہ 2 سال ہے. تو پہلی بات یہیں سے شروع ہو رہی ہے. آیت نمبر 233 بڑی ہے، 233 تھوڑی لیندی ہے اگر آپ دیکھیں گے. 7 احکام اس کے اندر ہیں، 7 کمانڈمنٹس. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں گی 2 سال مکمل. یہ مینڈیٹری ہے؟ نہیں، مینڈیٹری نہیں ہے. لمن ارادا ان یتم الرضاعۃ، جو کمپلیٹ کرنا چاہے اس پورے پیریڈ کو تو 2 سال کا پیریڈ ہے. منیمم کتنا ہے؟ منیمم کی کوئی لمٹ نہیں ہے، لیکن جتنا ہو 2 سال سے کلوز وہ اچھا ہے، لیکن باقی میڈیکل ریزن کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ سے اس کے کم کرنا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، وہ بات ابھی مزید آگے آتی ہے. لیکن اگر کوئی کمپلیٹ کرنا چاہے تو پھر 2 سال کے آگے اس کو ایکسٹینڈ نہ کرے، 24 مہینے، 24 منتھس. وعلی المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، اب یہاں پر خصوصیت کے ساتھ آپ اس کیس کو ذہن میں رکھیے جو طلاق کے کانٹیکسٹ کے اندر جو بات چل رہی ہے. کہ فرض کیجئے کہ ایک نارمل جو معاملہ چل رہا ہے کہ مثلا میاں بیوی ہیں اور ان کی فیملی بالکل ہیپیلی چل رہا ہے معاملہ، اور اس میں ولادت ہو جاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ ویسے ہی بیوی ہونے کی حیثیت سے شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو لک آفٹر کرے اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرے. لیکن فرض کیجئے کہ طلاق ہو چکی ہے، اور طلاق ہونے کے بعد یہ معاملہ اس طریقے سے چل رہا ہے کہ بچے کی ولادت ہوئی، یا بچے کی ولادت ہو گئی اور ابھی دودھ پلانے کی جو سٹیج ہے وہ باقی ہے، اور اس کے پہلے ہی مثلا طلاق ہو جاتی ہے. اب یہ ذمہ داری جو ہے، اگرچہ اگر دیکھیں تو مثلا فرض کیجئے کہ عدہ بھی پورا ہو گیا، سب چیزیں ہو گئی ہیں، لیکن کیا اب شوہر کی کوئی ذمہ داری ہے؟ سابق ایکس ہسبینڈ کی کوئی ذمہ داری ہے؟ تو اس کے اندر اس بات کو خاص اہمیت حاصل ہے کہ اگرچہ فرض کیجئے طلاق بھی ہو چکی ہے، لیکن جب تک وہ بچے کی جو دیکھ بھال ہے اس کا جو پیریڈ معین کیا گیا ہے، یہ دودھ پلانے کے سارے معاملات چل رہے ہیں، اس وقت تک شوہر کی، سابق شوہر کی، ایکس ہسبینڈ کی ذمہ داری رہے گی وہ ان سارے معاملات کو دیکھے. وہ علل مولود لہو رزق ہننا و قسوت ہننا بالمعروف، تو چاہے طلاق بھی ہو گئی ہو مگر باپ کی ذمہ داری، المولود لہو اس سے مراد ہے باپ، یعنی وہ کہ جس کے لیے اس اولاد کو پیدا کیا گیا ہے، وہ جو اس کا باپ ہے، الذی ولد لہو، رزق ہننا و قسوت ہننا بالمعروف، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ رزق کا بھی انتظام کرے، یعنی کھانے پینے کا، ساری چیزوں کا، و قسوت ہننا، اور ایون کلوتھنگ وغیرہ کا بھی انتظام کرنا اسی کی ذمہ داری رہے گی چاہے طلاق بھی ہو چکی ہے. کس طرح سے بالمعروف جو ایک عام رائج اسٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق جو اس کا اپنا جتنا فائنینشیل اسٹرینتھ ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو لڑکی ہے اس کا جو سوشل اسٹیٹس ہے بیک گراؤنڈ ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو مناسب ہونا چاہیے یہ سوسائٹی کے مطابق ہے اتنی ذمہ داری شوہر کی بنے گی. لا تکلف نفس الا وسعها کسی کو بھی اس کی کیپیسٹی کے بیونڈ کوئی ریسپانسبلٹی نہیں دی جا سکتی. یہ قانون ہے, یہ قاعدہ ہے کہ پروردگار عالم کسی کو بھی ظاہر ہے اس کی کیپیسٹی کے بیونڈ تو نہیں دے سکتا. ایک آدمی کماتا ہے اگر 10,000 ہے تو ایکسپیکٹ تو نہیں کر سکتے کہ وہ 10,000 کی جگہ اس کے اوپر 15,000-20,000 خرچ کرنا شروع کر دے گا, امپاسبل ہے. لیکن جو چیز اس کی گنجائش ہے اس کے مطابق وہ خرچ کرے. لا تکلف نفس الا وسعها کسی کو بھی اس کی کیپیسٹی کے بیونڈ جتنی اس کے پاس گنجائش ہے اس سے زیادہ ذمہ داری نہیں دی جائے گی. لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ, نہ ہی ماں بچے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے نہ ہی باپ بچے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے. یعنی اب ونس اگین اس کو آپ ذہن میں رکھیے کہ وہی کانٹیکسٹ کہ جو طلاق والا معاملہ ہے اس کے اندر پھر ایسا نہ ہو کہ دوری ہونے کی وجہ سے کہ یہ آپس میں تو لڑ رہے ہیں یا آپس میں دل جو ہے وہ اتنا قریب نہیں ہے, لیکن آپس میں دل قریب نہ ہونے کے باوجود بچہ تو تمہارا ہی ہے. یعنی ماں اور باپ تو تم ہو چاہے آپس میں میاں بیوی نہ بھی رہو, لیکن یہ کہ ماں اور باپ تو ہو تو اس حیثیت سے بچے کا حق ہے کہ وہ ماں کے دودھ سے استفادہ کرے, اور اسی طریقے سے باپ کی اپنی ذمہ داری ہے. یہ نہ ہو کہ یہ آپس کے ٹسل کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ پسنے لگے اور اس کی وجہ سے وہ سفر کرنے لگے. یعنی ہونا کیا ہے, سادی سی بات یہ ہے کہ اگر یہ ایکس ہسبینڈ جو ہے وہ یہ کہے کہ صاحب اب تو میری بیوی نہیں رہی ہے تو میں کیوں اس پر خرچہ کر رہا ہوں, بہرحال تمہارے بچے کی ماں تو ہے اور اس وقت اس کو لک آفٹر کر رہی ہے. ون, اگر وہ ماں یہ کہے کہ ٹھیک ہے اب اگر میری طلاق ہو گئی ہے تو مثلا میں اس کو مثلا بچے کو بھی لک آفٹر نہیں کرتی, وہ خود ہی دیکھے اور خود ہی سمجھے, دو چار دن رکھے گا تو سمجھ میں آئے گا کہ کس طریقے سے. یہ جو جملے آپ عام طور پہ سنتے رہتے ہیں یہ والی جو چیزیں ہیں کہ بہرحال کچھ بھی ہے تمہارا آپس میں نبھانا جو ہے وہ معاملہ نبھ نہیں سکا, لیکن بہرحال بچہ تم دونوں کا ہے, تو اس کے اندر اس بات کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اس ٹسل کی وجہ سے تم بچے کا نقصان مت کرو. لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ, نہ ہی باپ بچے کو, دیکھیں دو مرتبہ یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے بے ولدہا پھر واپس آ رہا ہے بے ولدہ, کہ ماں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اولاد تو تمہاری ہے اور پھر باپ سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اولاد تو تمہاری ہے, تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے یہ جو بچہ جو سفر کر رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ. اچھا اب آپ اس کے اندر واپس ذہن میں رکھیے گا وہ کل والا جو ہمارا پورا جو بیان تھا کہ ابھی بھی فرض کیجئے طلاق ہے, طلاق کے بعد فرض کیجئے کہ عدے کے اندر رجوع بھی نہیں کیا لیکن طلاق کے باوجود نکاح کی گنجائش تو موجود ہے, تو یہ خود ایک بہت بڑا ذریعہ بن سکتا ہے. جیسے کہ جب اولاد ہے, اولاد بہت بڑا ذریعہ ہوتی ہے واپس سے ماں باپ کو جوڑنے کے لیے, چاہے آپس میں ٹینشنز ہوں پرابلمز ہوں 10,000 باتیں ہوتی ہیں, مگر یہ ہے کہ یہ واقعہ روک لیتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ یہ تجربہ کار افراد جو ہیں وہ ان باتوں کو زیادہ بہتر سمجھ بھی سکتے ہیں سمجھا بھی سکتے ہیں کہ اس کا کتنا بڑا انفلوئنس ہوتا ہے. وہ تو اس صورت میں کہ طلاق نہ ہوئی ہو تب تو ہے ہی اس کا انفلوئنس, طلاق کے بعد بھی اس کا انفلوئنس ہے. جیسا کہ کل ہماری بات ہوئی تھی اور ہم نے گزارش کی تھی کہ ایک تو وہ عدے والا پیریڈ ہے کہ اس کے اندر بھی رجوع کی گنجائش موجود ہے, فرض کیجئے وہ بھی لیپس کر گیا مگر اب یہ چیز موجود ہے تو یہاں پر رجوع تو نہیں ہو سکتا, ہیں تو آپس میں نامحرم ہو چکے ہیں لیکن چونکہ ایک انٹریکشن ہے ماں باپ ہونے کی وجہ سے ان کا ایک انٹریکشن آپس میں ہے تو اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ یہ واپس کسی پیچ اپ کے لیے راضی ہو جائیں تو کہہ تو طلاق ہو چکی ہے نہیں, طلاق کے بعد پھر واپس نکاح کی گنجائش ہے کہ ایک طلاق ہوئی ہے یا دو طلاق ہوئی ہے. آپ نوٹ کیجئے گا آپ کو ریئرلی کوئی کیس ایسا ملے گا جہاں پر تین طلاقیں شیخ جعفری کے اندر, آپ کو ریئرلی کوئی کیس ایسا ملے گا کہ جہاں پر تین طلاقیں ہوئی ہیں, بہت شاذ و نادر, ریئرلی آپ کو کوئی ایسی, میں نے مجھے بھی اب کم سے کم شاید 12-15 سال تو ہو گئے ممبر پر آتے ہوئے, میرے پاس کوئی ایک بھی کیس ایسا نہیں آیا کہ جہاں پر تین طلاقوں کا ایشو. وہ ہوتا یہی ہے عام طور پر کہ وہ ایک طلاق ہو گئی اسی کے اوپر بھی معاملہ ختم ہو جاتا ہے اور کبھی پیچ اپ کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہے کہ اس کے بعد بھی گنجائش موجود ہے, ویسے رجوع بھی نہیں لیکن نکاح کی گنجائش بہرحال موجود ہے. رجوع کرنا نہیں, وہ مکس اپ ہو گیا. پہلی جو طلاق ہے جو نارمل جو طلاق جس کو ہم کہتے ہیں, خلا کی بات نہیں ہو رہی, مبارات کی بات نہیں ہو رہی, بات ہو رہی ہے روٹین کی جو طلاق ہے شوہر کی طرف سے, وہ پہلی طلاق اس کا نام ہے طلاق رجعی. رجعی کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کے اندر رجوع کیا جا سکتا ہے, رجوع کا مطلب ہے ریٹرن ہو جانا, یعنی واپس جو میں نے کہا تھا کہ صرف ایک جملہ بول دے, بہت اوپنلی کہوں کہ مثلا میں تم سے محبت کرتا ہوں, صرف اتنا ایک جملہ کہہ دینا وہ بھی رجوع ہو جائے گا. صرف کندھے پر وہ ہاتھ رکھ دے وہ بھی رجوع ہو جائے گا کہ صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ طلاق تو ہو گئی تھی لیکن اب نکاح کی بھی ضرورت نہیں, اسے رجوع کر لیا. تو اب اسٹیٹس یہ ہو جائے گا کہ ایک طلاق ہو چکی ہے اور واپس یہ لوگ میاں بیوی بن چکے ہیں. فرض کیجیے کہ ویٹنگ پیریڈ جو ہے وہ بھی لیپس ہو گیا, تو اب رجوع تو نہیں ہو سکتا, لیکن اگر یہ واپس میاں بیوی بننا چاہیں تو گنجائش ہے. جی ہاں گنجائش ہے, وہ کیسے کا نکاح کر لیں, ایک فریش نکاح ہوگا, لیکن اس فریش نکاح کے بعد یہ واپس میاں بیوی بن جائیں گے. اس میں اب ضرورت نہیں ہے کہ وہ حلالہ اور یہ ساری چیزیں ہوں تو کسی اور سے وہ شادی کرے, نا اس کی ضرورت بھی نہیں ہے, اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے. اسٹیٹس اگین یہی ہو جائے گا کہ ایک طلاق ہو چکی ہے. لا تزارو والدتن بولدہا ولا مولود لہ بولدہ, نہ ہی ماں بچے کو نقصان پہنچائے نہ ہی باپ بچے کو نقصان پہنچائے. وہ علل وارث مثل ذالک, اور وارث کی بھی ذمہ داری ایسی ہی ہے. یعنی اب کیا, اب اس کو ایزیوم خود کرنا ہے, وارث کہاں سے آ گیا اس کے اندر, ابھی تو باپ اور ماں کی بات ہو رہی تھی, باپ کا بھی انتقال ہو گیا, دو سال کا پیریڈ ہے جس کے اندر دودھ پلانے کے جو پورا پروسیس چل رہا ہے, تو اس کے اندر اگر فرض کیجیے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے جو ایکس ہسبینڈ ہو چکا ہے اس یعنی کانٹیکسٹ میں, تو اگر وہ شوہر کا انتقال بھی ہو جاتا ہے, دادا ہے بچے کا, دادا ہے, اس کی ذمہ داری بھی یہی ہے کہ وہ یہ کرے. یعنی اب جو ذمہ داری ایکس ہسبینڈ کی تھی اب وہ ایکس سسر کی ہو جائے گی, فادر ان لا کی, کہ وہ ان ساری چیزوں کو کرے. یعنی اپنی سابقہ بہو کے خرچے کو اٹھائے جب تک وہ اپنے بچے کو لک آفٹر کر رہی ہے. وہ علل وارث مثل ذالک, وارث کی بھی ذمہ داری ایسی ہی ہے. فان ارادہ, اور اب اگر یہ دونوں ارادہ کرتے ہیں, واپس اسی کیس کے اندر آ جائیے کہ میاں بیوی جو اب ابھی میاں بیوی ہیں یا جدائی ہو چکی ہے مگر بہرحال ماں باپ ہونے کی حیثیت سے آپس میں انٹریکٹ کر رہے ہیں. فان ارادہ فصالا عن تراض منہما, اگر دونوں آپس میں رضامندی کے ساتھ دودھ چھڑوانا چاہیں, فصال کروانا چاہیں, چاہیں کہ نہیں صاحب ہم کو دو سال پورا نہیں کروانا ہے, تھوڑا پہلے اس کو ختم کر دینا ہے, ہم نے ایڈوائز لے لیے ڈاکٹر سے, یا ویسے ہی ہمارا موڈ نہیں ہو رہا ہے کہ ہم اس کو کنٹینیو کریں, وہ تشاورن, اور آپس میں مشورہ کر لیں, راضی بھی ہو جائیں, مشورہ بھی کر لیں, ڈسکس بھی کر لیں, فلا جناح علیہما, تو اس سے پہلے بھی اگر یہ وڈرا کرنا چاہیں تو اس پروسیس کو ڈسکنٹینیو کر دیں, کوئی حرج نہیں ہے. وہ ان ارد تم انتسترد اولاد کم, تو پہلا حق تو ماں کا ہو گیا, لیکن فرض کیجئے ماں اس کو نہیں پلانا چاہ رہی بچے کو دودھ, یا وہ کہتی ہے کہ نہیں میرے لیے پاسبل نہیں ہے, یا وہ خود انٹرسٹ اپنا شو نہیں کرتی ہے, تو ٹھیک ہے ماں کے اوپر بھی اس کو واجب نہیں کیا گیا ہے. ماں سے تو امید یہ ہے کہ وہ خود اپنی محبت کی وجہ سے ان چیزوں کو انجام دے گی, چاہے تو وہ اس کے لیے ایون ویج بھی ڈیمانڈ کر سکتی ہے. یعنی اس رائٹ کے حساب سے آپ دیکھیں تو بالکل شوہر سے اس بات کو وہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے کہ مثلا میں دودھ پلانے کے بھی پیسے لوں گی, اسلام نے اس کا پروویژن رکھا ہوا ہے. لیکن عام طور پر نہ ایسا ہوتا ہے اور شاید ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے, شاید ایسا نہیں ہونا چاہیے, اسے مراد میں رائٹ کو ڈینائی نہیں کر رہا ہوں, لیکن وہ جو ایک محبت والا جو معاملہ ہے شاید اس کے اندر پریکٹیکلی پتہ نہیں کہیں پر ہوتا ہو تو مجھے نہیں معلوم ہے, ویسے کوئی تحفے وحفے پر ہی بات ہو جاتی ہوگی, ورنہ عام طور پہ کوئی بھی اس طرح سے میں نے نہیں سنا کہ کبھی کسی نے ویجز ڈیمانڈ کی ہوں کہ صاحب ہمارے کو اتنا اس کا مزدوری چاہیے, لیکن رکھا ہے, پروویژن ہے, بہرحال اس کے اندر پروویژن ہے. تو پہلا رائٹ تو ماں کا ہی ہے, واجب نہیں ہے اس کے لیے, لیکن ریکمنڈیڈ بہت زیادہ ہے, خدا نے بھی اس کے حوالے سے تاکید کی ہے, بچے کا بھی حق مانا گیا ہے, میڈیکلی بھی یہ باتیں ساری اپنی جگہ پر ثابت ہیں. لیکن فرض کیجئے کہ وہ وڈرا کرتی, وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نہیں پلانا چاہتی ہوں, مجھے واجب تو نہیں ہے, میں نہیں کرنا چاہتا ہوں. اب یہاں پر بات آ رہی ہے, وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ, اگر تم چاہتے ہو کسی نرس کو لے آؤ, آیا کو لے آؤ, فلا جناح علیکم, ٹھیک ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, گناہ نہیں ہے. اذا سلمتم ما آتیتم, جو اس سے وعدہ کرو پھر اس کو پورا کرو, یعنی اگر اس سے وعدہ کیا ہے کہ بھائی ہم کو تم کو اتنے پیسے دیں گے تو پھر وہ واپس اس کو دو, ایسا نہ کرو کہ اس کے اندر کچھ رکھ لو یا اس کے اندر کمی بیشی کرو, یہ نہ کرو, جو وعدہ کیا ہے پھر اس کو عطا کر دو, بالمعروف جو مناسب رائج طریقے سے ہونا چاہیے اس کے مطابق کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ کے غضب سے بچو. وَاعْلَمُوا, اور جان لو, أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, کہ اللہ جو تم عمل کر رہے ہو اسے دیکھ رہا ہے. وہ انٹروین کب کرتا ہے, یہ اس کا اپنا رائٹ ہے, لیکن جو تم کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے, کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو اس کے دیکھنے سے باہر ہو یا اس کی ویجیلنس سے باہر ہو. تو یہ سات احکام, اس کو واپس سے تھوڑا سا بریفلی دیکھیے, جو پہلی چیز یہاں پر بیان کی گئی وہ کیا ہے کہ دو سال تک اولاد کو دودھ پلایا جائے گا. نمبر دو کہ ان دو سالوں کو کمپلیٹ کرنا مینڈیٹری نہیں ہے, اس سے پہلے بھی اس کو وڈرا کیا جا سکتا ہے, لیکن کمپلیٹ کرنا چاہیں تو دو سال. تیسری چیز
کہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر فرض کیجیے جدائی بھی ہو چکی ہے تو بھی وہ اپنی ایکس وائف کے خرچوں کو پورا کرے جب تک وہ بچے کو لک آفٹر کر رہی ہے. چوتھا حکم جو اس کے اندر دیا گیا تاکید کے ساتھ کہ نہ ماں بچے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے نہ باپ بچے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے آپس کی ٹسل کی وجہ سے. پانچواں جو حکم دیا گیا کہ اگر باپ کا انتقال بھی ہو گیا ہے تو وارث کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان تمام ڈیوٹیز کو فلفل کرے. چھٹا حکم یہ دیا گیا ہے کہ اگر دو سال سے پہلے دودھ بڑھائی کرنی ہو یا فسال کرنا ہو یا اس کو ختم کرنا ہو دو سال پورے نہ کرنے ہو تو آپس کے مشورے سے اس کام کو انجام دیا جا سکتا ہے. جو ساتواں حکم دیا گیا وہ یہ کہ اگر ماں راضی نہیں ہے تو ٹھیک ہے پھر کسی اور کو ایز این آلٹرنیٹو اس کام کے لیے رکھا جا سکتا ہے اور اس میں پھر جو اس سے وعدہ کیا جائے اس کو پورا کیا جائے یعنی جو بھی اس کی پیمنٹ وغیرہ ہے وہ بھی اس کو کر دی جائے. یہ سات چیزیں جو اس ایک آیت کے اندر بیان کی گئی. آیت نمبر 234 والذین یتوفون منکم اور تم میں سے جن کا انتقال ہو جائے ویذرون ازواجن اور وہ اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ کر جا رہے ہیں یعنی انتقال ہو گیا اور زوجہ موجود ہے تو پھر ان خواتین کی کیا ذمہ داری ہوگی کہ یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر و عشرا ان کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ چار مہینے دس دن کا ویٹنگ پیریڈ ادا وہ رکھیں. جو پہلے بات آئی تھی ثلاثۃ قروء وہ طلاق کا تھا معاملہ کہ تین طہر تک ان کو ویٹ کرنا ہے. یہاں پر جو بات آ رہی ہے یہ ہے وفات کا ادا وہ ادا طلاق یہ ادا وفا دونوں کا تذکرہ قرآن کے اندر خود پروردگار نے کیا ہے. بے انپو سے ہن ارب آتا اشو ہند و اشرا کہ چار مہینے دس دن یہ اپنے آپ کو روک کر رکھیں یعنی چار مہینے دس دن تک یہ ادا رکھیں گے. اس ادے کے دوران انہیں شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ چار مہینہ دس دن ان کو ویٹ کرنا ہے. اچھا اب یہ اس کو اگر آپ دیکھیں کہ اس زمانے کے اندر بھی بلکہ آج بھی جو کچھ سلسلہ رہتا ہے یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے واقعا اس کے اندر خواتین کے ساتھ نو ڈاؤٹ کہ اس کے اندر بہت زیادہ آپ کو چیزیں ملیں گی زندہ جلا دینے والے کیسز کہ مثلا اگر شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو ساتھ میں بیوی کو بھی زندہ جلا دو. ستی کرنے والا جو کانسیپٹ ہے آج بھی جو بیکورڈ ہندو کانسیپٹس ہیں اس کے اندر یہ چیز آج بھی ملتی ہے. ایون یعنی پری پارٹیشن کے واقعات جو آپ کو ملیں گے برٹش جو رول تھا اس کے دوران بھی اس قسم کے واقعات بہت زیادہ تھے. زندہ دفن کر دینے والا بھی سلسلہ رہا ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیوی کو ساتھ میں زندہ دفن کر دیا جائے. کچھ نے بالکل نئی شادی کو ایبسولوٹلی منع کر دیا کہ ٹھیک ہے اگر انتقال ہو گیا ہے تو اس کو قتل تو نہیں کریں گے لیکن دوسری شادی کرنے کی اجازت اس کو نہیں دی جائے گی. ایک تو وہ طلاق کے کیس میں بات ہو رہی تھی کہ طلاق ہو گئی ہے تو دوسری شادی نہیں. یہاں پر یہ کہ انتقال بھی اگر ہو گیا ہے تو دوسری شادی نہیں کر سکتے. چوتھا ایک یہ بھی ہوتا تھا پتہ نہیں آج ہوتا ہے کہ نہیں کہیں پر خدا نہ کرے ہوتا ہوں لیکن ایک بھی ایک تھا سلسلہ کہ بیوی کی ذمہ داری تھی کہ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو پھر وہ اپنے شوہر کی قبر پر مجاور بن جائے یعنی ایک طرح سے اس کا وہ کام یہ ہو کہ جس طرح سے جہاں پر اس کی قبر ہے وہیں پر وہ خیمہ ڈالے اور وہیں پر وہ بیٹھ جائے اور پھر اب اس کو زندگی بھر وہیں پر رہنا ہے یعنی اب وہ اپنی اور کوئی سوشل لائف کوئی سوشل ایکٹیویٹی نہیں کر سکتی. اسلام نے اس کے اندر جو بات کی ہے وہ ہے کہ صرف چار مہینے دس دن کا ایک ویٹنگ پیریڈ ہے. اس کی دو تین حکمتیں ہیں. ایک تو وہی کہ مثلاً ایک جو تعلق ہے اس تعلق کی وجہ سے فوراً دوسری شادی شاید اتنی مناسب بھی نہیں. دوسرا یہ کہ فرض کیجئے کہ اگر کوئی اولاد والا معاملہ ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے چاہے وہ لیب ٹیسٹ وغیرہ کے آج جتنی بھی ماڈرنائزیشن ہو چکی ہے لیکن ایک جنرل پرنسپل کے طور پر اس کو بھی ایک حکمت قرار دیا گیا کہ یوں بھی کیا ہے اس کے اندر. اس پیریڈ کے دوران اس عورت کے اوپر کوئی اور پابندی نہیں ہے صرف اتنی پابندی ہے کہ وہ اپنے آپ کو زینت سے بچائے یعنی زینت نہیں کر سکتی. آپ کہیں گے مثلا میک اپ وغیرہ نہیں کر سکتی بیوٹی پارلر نہیں جا سکتی اور دوسرا کام یہ نہیں کر سکتی کہ وہ شادی نہیں کر سکتی. اس چار مہینے دس دن کے پیریڈ کے اندر ویٹ کرے جلدی نہ کرے اس کے اندر چار مہینہ دس دن ویٹ کرے. اس کے بعد پھر یہ دونوں پابندیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں کہ اگر وہ جو اپنے محارم ہیں ان کے درمیان اگر میک اپ وغیرہ بھی کرنا چاہیں زینت بھی کرنا چاہیں بالکل اجازت ہے شادی کرنا چاہیں تو بھی بالکل اجازت ہے. تو اب جو آیتیں آ رہی ہیں اس کے اندر انہی چیزوں کو ڈسکس کیا جائے گا اور پھر اس کے اندر باقاعدہ ایک طریقہ یعنی خود پروردگار عالم سمجھا رہا ہے کہ یہ خواتین جو دوسری شادی اب کریں یعنی اس کو انکریج کیا جا رہا ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا دوسری شادی کریں اور یہ جو عدت کا پیریڈ ہے اس عدے کے پیریڈ میں ان کو اگر پروپوز کرنا ہے تو کیا طریقہ ہوگا. آپ دیکھیں گے واقعا کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو سوسائٹی کے اندر ہم محسوس کرتے ہیں کہ شاید بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید اس کو کس طریقے سے ڈسکس کر رہا ہے. ارشاد ہوتا ہے والذین یتوفون منکم, اور تم میں سے جن کا انتقال ہو گیا, بسم اللہ صحیح ہے, انتقال تو سبھی کا ہو جانا ہے, لیکن پھر ویذرون ازواجن, اور پیچھے ازواج وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں, بیویاں تو موجود ہیں, وہ تو انسان ہیں, اب وہ کیا کریں, ان کی ذمہ داری ہے یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر و عشرا, ان کی ذمہ داری ہے کہ چار مہینے دس دن وہ ویٹ کریں, فاذا بلغنا اجلہن, اور جب یہ ویٹنگ پیریڈ مکمل ہو جائے, عدے کا پیریڈ مکمل ہو گیا, فلا جناح علیکم, تو تمہاری اب کوئی ذمہ داری نہیں ہے, یعنی معاشرے سے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری اب کوئی ذمہ داری نہیں ہے, فیما فعلنا فی انفسہن بالمعروف, اگر انہوں نے اپنے لیے کوئی فیصلہ کیا ہے اچھے طریقے سے تو تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے, تم کہو کہ نہیں اس نے ایسا کیسے کر لیا اور کیوں کر لیا اور اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا, یعنی ہو آر یو, یعنی اس کے اندر باقاعدہ اگر آپ بالکل سادی بات کریں کہ اسلام یہ کہتا ہے قرآن مجید کہتا ہے, وہ آر یو, وہ اپنے لیے بالکل انڈیپینڈنٹ ہے, اچھا کیا برا کیا جو کیا اس نے خود اپنے لیے کیا اور اس کو پورا رائٹ ہے کہ وہ جو فیصلہ مناسب سمجھے وہ کرے, تم کوئی نہیں ہوتے اس کے اندر انٹرفیئر کرنے والے, کوئی مشورہ دینا ہے اس کے لیے مشورہ دے سکتے ہو, لیکن اس کے آگے تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں, فلا جناح علیکم, تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں, فیما فعلنا فی انفسہن بالمعروف, جو وہ اچھے طریقے سے اپنے لیے کرنا چاہے وہ کرے, واللہ بما تعملون خبیر, اور یاد رکھو کہ جو تم عمل کر رہے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے, یعنی اگر تم کوئی رکاوٹ ڈالتے ہو, اگر کوئی بیریئر ڈالتے ہو, اللہ خوب اس بات کو اچھے طریقے سے جانتا ہے, ولا جناح علیکم, اب معاشرے سے بات کی جا رہی ہے اس کے اندر کہ اب اگر فرض کیجیے یہ خواتین ہیں, اگر ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو دوسری شادی اگر انہوں نے کرنی ہے تو معاشرے ہی میں سے تو کسی سے کرنی ہے, تو اب جو معاشرے میں جو افراد یعنی مرد موجود ہیں وہ اگر ان کو پروپوز کرنا چاہیں تو وہ عدے کے بعد تو پروپوز کر سکتے ہیں, یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے, کیا عدے کے دوران پروپوز کر سکتے ہیں, یہ ہے ایشو جو اس آیت کے اندر اب ڈسکس ہو رہا ہے, ولا جناح علیکم, اور دیکھو تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے, یعنی تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے, تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, فیما ارزتم به من خطبۃ النساء, کہ اگر تم ان خواتین کو پروپوز کرنا چاہو, او اکننتم فی انفسکم, یا ایون اپنے دل کے اندر یہ خیال رکھنا چاہو کہ ٹھیک ہے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے, خدا مغفرت کرے, لیکن اب میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, تمہارے دل میں اگر یہ خیال بھی آتا ہے کہ تم کسی کے لیے سوچتے ہو کہ نہیں میں اسے بیوی بنانا چاہتا ہوں, کوئی حرج اس کے اندر نہیں ہے, خطبہ, خطبہ کہتے ہیں خواستگاری کو, یعنی پروپوز کرنے کو, او اکنن تم پی انفسکم, یا اپنے دل کے اندر تم نے اس کو رکھا ہوا ہے کہ بعد میں عدہ پورا ہو جائے گا تو میں اس کو پروپوز کروں گا, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, علم اللہ, اللہ کو معلوم ہے, انکم ستذکرونہن, کہ اگر تمہارے دل میں ایسا ہے تو انقریب تم ان کو یاد کرو گے, یعنی ان کو پروپوز کرو گے, ولیکن جو کام نہیں کرنا ہے وہ کیا ہے, لا توعدوہن سرن الا ان تقولوا قولا معروفا, کوئی چھپ کر وعدہ مت لو اس وقت, اس موقع پر یہ جو عدے کا پیریڈ ہے اس چار مہینے دس دن میں کوئی چھپ کر خفیہ کوئی وعدہ مت لو, کہ باقاعدہ نکاح کا ہے تو پیمان ہو گیا کہ وہ خاتون جو بیوگی میں ابھی ہے اور عدے کے پیریڈ میں اس نے وعدہ کر لیا کہ ہاں میں تم سے نکاح کروں گی, اور یہ وعدہ کر لے کہ میں تم سے نکاح کروں گا, نہیں یہ نہ کرو, ہاں لیکن کیا کرو اس کے اندر, الا ان تقولوا قولا معروفا, ہاں اچھے طریقے سے بٹوین دا لائنز اگر تم میسج دینا چاہو تو کوئی حرج نہیں, یعنی اٹس امیزنگ کہ بٹوین دا لائنز اگر تم کو میسج دینا چاہو کوئی حرج نہیں, اوکے ڈائریکٹ میسج کہا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں, یعنی یہیں پر آپ اس بات کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ عدے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی سے ملاقات نہیں کر سکتی ہے, کسی سے بات نہیں کر سکتی, یہ ساری غلط باتیں ہیں, یا باہر نہیں جا سکتی, یہ مس نارما ہے, یہ مس کانسیپشن ہے, اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے کہ وہ بات نہیں کر سکتی, ایون اپنے سابق شوہر کی مجلس میں نہیں جا سکتی, سوئم کی مجلس ہو رہی ہے تو کہا تم عدے میں ہو تم گھر میں بیٹھو, ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, یا وہ مثلاً باہر کوئی پروگرام ہو رہا ہے اس کے اندر نہیں جا سکتی, کوئی محفل ہو رہی ہے اس میں نہیں جا سکتی, ایسا کوئی مسئلہ نہیں, زینت نہیں کر سکتی ایک چیز, شادی نہیں کر سکتی, دو چیزیں, یہ دو چیزیں نہیں کر سکتی باقی سب کر سکتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں, لا توعدوہن سرن, کوئی خفیہ کسی قسم کا کوئی وعدہ مت کر لو کہ وہ کہے کہ میں شادی کر لوں گی, یہ کہے کہ میں شادی کر لوں گا, یہ مت کرو, الا ان تقولوا قولا معروفا, ہاں اگر اچھے طریقے سے کوئی بٹوین دا لائنز تم میسج دینا چاہو اس میں کوئی حرج نہیں, اچھا وہ بٹوین دا لائنز جو میسج ہے اس کی بھی مثالیں خود معصومین سے آئیں گی, مثلا میں ایک مثال آپ کے سامنے دوں, چھٹے امام نے کہا اس کے اندر کہ قول معروف, یہ جو کہا نا کہ قول معروف ہو, اچھے طریقے سے کوئی میسج دینا چاہو تو دے سکتے ہو, وہ کیا ہے کہ مثلا مرد جس عورت کو نگاہ میں رکھے ہوئے ہیں, یعنی اس کے ذہن میں ہے کہ مجھے اس سے شادی کرنی ہے, وہ اسے کیا کہے اس عدے کے پیریڈ میں, اس سے کہے کہ میں عورتوں کا احترام کرتا ہوں, تم سے دلی لگاؤ رکھتا ہوں, یعنی امیزنگ ہے, یعنی یہ جملے بھی آپ دیکھیں تو ہماری سوسائٹی میں اتنا ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا ہے عام طور پر, تم سے دلی لگاؤ رکھتا ہوں اس لیے کسی اور کو مجھ پر ترجیح نہ دینا, یعنی اگر شادی کا جب موقع ہے اگر تم سوچو تو میری خواہش ہے کہ کسی کو مجھ پر ترجیح نہ دینا، موقع آئے گا تو میں تم کو پروپوز کروں گا. اب اس کے اندر اس نے باقاعدہ نکاح کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے. یا جو علامہ نقن صاحب نے اپنی تفسیر کے اندر، یہ تفسیر نمونہ سے میں پڑھ رہا ہوں، نقن صاحب نے اپنی تفسیر کے اندر جو جملے لکھے ہیں دو تین مثالیں اور وہ بھی حوالوں کے ساتھ، کہ مثلا انہوں نے یہ لکھا کہ وہ کہے اس موقع پر جملہ یہ ہو کہ مثلا میں نکاح کا ارادہ رکھتا ہوں، یعنی میرا ارادہ ہے آئی ایم تھنکنگ آف کہ میں ایک شادی کروں اور میں ایسی خاتون کو سوچ رہا ہوں کہ اس کے اندر یہ صفتیں موجود ہوں، اور وہ جس سے بات کر رہا ہے اس کے اندر یہ صفتیں موجود ہوں. تو ان ادر وے، یعنی ان ادر ورڈ اس کو میسج دے رہا ہے کہ میں تمہارے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ میں تم سے شادی کروں. کوئی وعدہ نہیں ہوا کسی قسم کا، کوئی پرومس نہیں ہوا، نہ اس کی طرف سے نہ اس کی طرف سے. شی از پرماننٹ، یعنی اب اس کو مستقل کر دیا ہے اسلام نے، اس کو وہ نہیں رکھا ہے کہ وہ اپنے بارے میں کسی قسم کا کوئی ڈیسیجن نہ لے سکے. معصومین سے یہ چیزیں، یعنی آپ سوچیے 1400 سال پہلے یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں کہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے. یہ لائنز جو ہے نا ان کو سمجھ لو کہ کیا ہے. کوئی وعدہ نہیں ہونا چاہیے کسی قسم کا، لیکن 4 مہینے 10 دن کے اندر بھی اگر یہ اپنے فیوچر کو پلان کر رہی ہے شی ہیز فل رائٹ. اور اگر کوئی اور بھی اس کو اس طریقے سے بٹوین دا لائنز میسج دے رہا ہے دیر از نو ہارم. 1, 2, 4, 5, 10 بھی اگر میسیجز آ رہے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. الا ان تقول قولا معروفا ولا تعزم عقدۃ النکاح. ہاں، نکاح کا فیصلہ مت کرو ابھی، ابھی سے کوئی ڈیسیجن نکاح کے بارے میں کہ حتمن ہم نے نکاح کرنا ہے، ایسا کوئی فیصلہ مت کرو. حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ جو ٹائم ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے، وہ 4 مہینے 10 دن اس کو مکمل کرو. والم، اور جان لو، ان اللہ، یقیناً اللہ، یعلم ما فی انفسکم، جو تمہارے دلوں کے اندر ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے. فاذرو، اس سے ڈرو. وَعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غفور حلیم، یقیناً اللہ مغفرت کرنے والا ہے، اللہ برداشت کرنے والا ہے. آیت نمبر 236، لا جناح علیکم، یہ بات مکمل ہو گئی. اب واپس طلاق کی کچھ باتیں آ رہی ہیں، اس کے ساتھ ہی یہ بات طلاق کے حوالے سے بالکل وائنڈ اپ ہو رہی ہیں. آیت نمبر 236، لا جناح علیکم، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں. ان طلقتم النساء، اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو، ما لم تمسوہن، جب تک کہ تم نے ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے، او تفرضوا لہن فریضہ، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی مہر مقرر کیا ہے. یہ کیا بات ہو گئی اس کے اندر؟ دیکھیے، نارمل جو شادی ہے اس کے اندر کیا ہے؟ نارمل شادی کے اندر یہ ہے کہ صاحب شادی ہوئی، مہر معین ہوا کہ مہر کتنا ہے، 1 لاکھ روپیہ ہے، 2 لاکھ روپیہ ہے، 5 لاکھ روپیہ ہے، 5 تولہ سونا ہے، 10 تولہ سونا ہے، مکان ہے، یہ ہے وہ، جو بھی ہے وہ طے ہو گیا کہ صاحب یہ مہر، اس مہر کے اوپر شادی ہوئی. اور شادی کا پرپز کیا ہے؟ شادی کا پرپز یہ ہے کہ اب یہ ساتھ رہیں گے، زندگی گزاریں گے. اب وہ جو ساتھ زندگی جو گزاریں گے، یعنی ان ادر ورڈز میرج جو ہے اس کو کنزیوم ہونا چاہیے، میرج جو ہے اس کو اپنے منطقی نتیجے تک پہنچنا چاہیے. تو یہ اب آپس میں جو تعلقات ہیں ان کو بھی قائم کریں گے. یہ ہے اسٹیجز. اب اس کے بعد مہر دینا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. یہ 3-4 پوائنٹس کو ذہن میں رکھیے گا، بڑے لاجیکل پوائنٹس ہیں. نمبر 1، شادی ہو رہی ہے، شادی کے اندر مہر طے ہو رہا ہے، مہر کے بعد پھر میرج کو آگے بڑھنا ہے، ان تعلقات کو قائم ہونا ہے. اب اگر طلاق اس نے دی، پابند ہے کہ اگر مہر نہیں دیا ہے تو مہر فوراً دے، ویسے تو مہر جتنا پہلے دے دے وہی اچھا ہے، لیکن اگر ابھی تک مہر نہیں بھی دیا تھا تو اب مہر پورا دینے کا یہ پابند ہے شوہر. یہ ہوا ایک بالکل نارمل سیناریو. اب آئیے کیس نمبر 2 کے اوپر. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ شادی ہو جائے مہر ہی طے نہ ہو؟ اگر مہر طے نہیں ہوا تو کیا شادی ہو جائے گی یا شادی نہیں ہوگی؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ مہر طے نہیں ہوا لیکن شادی کا، یعنی صیغہ وہ جو ہوتا ہے وہ پڑ دیا، تو کیا شادی ہو جائے گی یا نہیں مانی جائے گی؟ ہم کہتے ہیں شادی نل اینڈ وائڈ ہو گئی. ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے کہ شادی نہیں ہوگی، شادی ہو جائے گی. مہر ہو جاتا وہ زیادہ بہتر تھا، طریقہ یہی ہے. لیکن اگر مہر مقرر نہیں کیا تو اب اس کا مہر کیا ہوگا؟ اب آپ اسی کو ذہن میں رکھیے کہ شادی ہو گئی، مہر مقرر نہیں کیا اور تعلقات قائم بھی ہو گئے، اور اب اس کے بعد طلاق کی نوبت آتی ہے، سب مہر تو کچھ طے ہی نہیں ہوا تھا، تو پھر کیا ہوگا؟ کہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس سوسائٹی کے اندر جو یہ خواتین ہیں ان کا مہر کتنا ہوتا ہے. مثلا شادی سے مثال آپ کو دوں، کھوجا کمیونٹی کے اندر کیا مانا جائے گا؟ 5 تولہ سونا. ایک بنا ہوا ہے نا ٹرینڈ اس کے اندر، اور جنرلی اس کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے. ہارڈ اینڈ فاسٹ تو کچھ بھی نہیں، لیکن جنرلی ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے کہ ہو جائے کمیونٹی کے اندر اگر ایک لڑکی ہے تو اس کا مہر کتنا ہونا چاہیے؟ تو 5 تولہ سونا ہونا چاہیے. تو کیوں نے فیصلہ کیا؟ ان کے بزرگوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے، 5 تولہ سونا چل رہا ہے. تو ان خواتین میں سے اگر کسی کا، فرض کیجئے نکاح کے فارم کے اوپر کوئی چیز لکھی ہوئی نہیں ہے، اور نکاح ہو بھی گیا, خدا نہ کرے طلاق کی نوبت آتی ہے, کہا کہ طے نہیں ہوا تھا. کہا طے نہیں ہوا تھا, اس کا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ کہا کوجا کمیونٹی سے. کوجا کمیونٹی سے وہاں پر عام طور پر کیا مہر ہوتا ہے؟ کہا مہر ہوتا ہے عام طور پر 5 تولہ سونا. کہا پھر اس کا بھی 5 تولہ سونا, اسی کے اوپر معاملہ مان لیا جائے گا. اس یہ جھگڑا جب بھی ہوگا آخری ڈیسیجن ہوگا حاکم شرع کا, آخری ڈیسیجن حاکم شرع کا ہوگا. یا تو آپس میں کمپرومائز کر لیں بات ختم ہو گئی, نہیں ہوا تو پھر آخری ڈیسیجن حاکم شرع کا. مگر جو فارمولا ہے وہ یہ کہ اس سوسائٹی کے اندر ان فیملیز کے اندر جو رائٹس کیا ہے کہ اس خاتون کا کیا ہونا چاہیے. اگر کوئی ڈیسیجن میں کوئی ڈفرنس ہے, کہا کہ نہیں دیکھو اس کی بہن کا کیا تھا, اس کی بھابھی کا کیا تھا, اس کا کیا تھا, یعنی اس سوسائٹی کے اندر جو آپس میں ان کا مہر ہے وہ کیا ہے. یہ ہوا کیس نمبر 2. پھر ذہن میں رکھیے کیس نمبر 1 کیا ہے, وہ بالکل نارمل سناریو ہے. شادی ہوئی, مہر طے ہو گیا, مہر طے ہونے کے بعد تعلقات قائم ہو گئے, اور اس کے بعد پھر خدا نہ کرے طلاق کی نوبت آتی ہے, مہر اب تک نہیں دیا ہے, ذمہ داری ہے کہ مہر پورا دو. جو مہر طے ہوا تھا وہ مہر دو اس کو. یہ ہوا ایک سناریو. دوسرا, جس میں مہر ہی طے نہیں ہوا, شادی ہو گئی, شادی کے بعد تعلقات بھی قائم ہو گئے, اور اب اس کے بعد پھر طلاق کی نوبت آتی ہے, کا مہر کب طے نہیں ہوا تھا, طے نہیں ہوا تھا. دیکھو اس سوسائٹی کے اندر, ان فیملیز کے اندر کیا مہر ایسی خواتین کا ہوتا ہے, جو ہے اسی کو مان لیا جائے گا. یہ ہو گئے 2 کیسز. اب آئیے تیسرے کیس کی طرف جو یہاں پر ڈسکس ہو رہا ہے. وہ کیس یہ ہے کہ صاحب مہر طے نہیں ہوا, مہر طے نہیں ہوا, شادی بھی ہو گئی اور شادی کے بعد تعلقات بھی قائم نہیں ہوئے, بہت اوپنلی کم انٹرکورس بھی نہیں ہوا, اور اب اس کے بعد طلاق ہو رہی ہے, کیا یہ طلاق ہو سکتی ہے یا طلاق نہیں ہو سکتی؟ پہلا کوشچن تو یہ ہے. اس کا جواب یہ کہ اسلام کے اندر ہو سکتی ہے, طلاق تو ہو سکتی ہے, یعنی ڈیو ٹو ایکس وائی زیڈ ریزن ابھی سے معاملہ چل نہیں رہا ہے تو کیا طلاق ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے. تو طلاق اب ہو رہی ہے, مہر طے نہیں ہوا ہے, تو اب کیا ہوگا؟ کیا یہی دیکھا جائے گا کہ مثلا وہاں پر کیا مہر ہوا کرتا ہے؟ کہ نہیں, یہاں پہ یہ نہیں دیکھا جائے گا. یہاں پر ہے ایک گفٹ, یہاں پر ہے ایک گفٹ کہ کوئی ہدیہ اس کو دیا جائے گا. یعنی اس کے اندر کہ یہ طلاق کے موقع, یعنی یہ امیزنگ ہے کہ عام طور پر نکاح کے موقع پر, شادی کے موقع پر, اس موقع پر گفٹ ہوتے ہیں. کہ نہیں, طلاق کے موقع پر بھی گفٹ. ابھی آپ دیکھیں گے کہ اس کو تو مینڈیٹری کر رہے ہیں, یہاں پر اس کو تو مینڈیٹری کر رہے ہیں کہ یہ تو دینا ہی دینا ہے. جیسے کہ کوئی چیز طے نہیں ہوئی تھی, یہاں پر گفٹ تو دینا پڑے گا. لیکن آگے کہا کہ جتنی بھی طلاق کے کیسز ہیں, اس میں مہر وہر تو اپنی جگہ پر, مگر اس کے علاوہ بھی کچھ گفٹ دو تو اچھا ہے. کہ وہ جو بات تھی نا کہ یار روکو تو اچھے طریقے سے روکو, رخصت بھی کرو تو اچھی طریقے سے رخصت کرو, جتنا ہو سکے نفرتوں کو کم کرو, نفرتوں کو گھٹاؤ. ہمارے عام طور پر کیا ہوتا ہے, خدا نہ کرے اگر طلاق ہو جائے, کہا کہ جتنے تحفے ہیں سارے واپس کرو. یہ بڑا آکورڈ ہے, یعنی اسپیشلی لڑکی کے کیس کے اندر جو ہے وہ بڑا آکورڈ ہے. یہ نہ کہ جو دیا ہے ٹھیک ہے, کچھ پروویژن ہے کہ لے سکتے ہو یا نہیں لے سکتے ہو, لیکن جتنا ہے ہو سکے ایک اچھے جذبات کے ساتھ, کہ بعد میں بھی اگر کبھی ہو کہ ٹھیک ہے نہیں نبھ سکا, رشتہ نہیں ہو سکا, بات نہیں چل پائی آگے, لیکن لوگ اچھے تھے. یہ اگر کانسیپٹ وہ دینے میں کامیاب ہو جائیں, یہ خیالات, یہ فیلنگز دینے میں کامیاب ہو جائیں, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. کہ نہیں چل پایا معاملہ لیکن لوگ اچھے تھے, ہم ان کے ساتھ نہیں چل پائے, وہ ہمارے ساتھ نہیں چل پائے, لیکن لوگ اچھے تھے. یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. بہرحال یہاں پر آپ دیکھیے, یہ تیسرا کیس ہے, چوتھا بھی ہم ساتھ ساتھ ہی دیکھیں, اس لیے کہ اگلی 2 آیتوں میں ان 2 کیسز کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. کیس کیا ہو رہے ہیں, 3rd اینڈ 4th ہماری سیکوینس کے اندر, 1st اور 2nd تو تھوڑے نارمل تھے, 3rd اور 4th کے اندر اگر مہر طے ہو چکا تھا, شادی ہو گئی, شادی کے بعد تعلقات قائم نہیں ہوئے اور طلاق کی نوبت آ گئی, تو اب کتنا مہر دیا جائے گا؟ ہاف 50%. 5 تولہ سونا تھا تو 2.5 تولہ, 5 لاکھ روپیہ تھا تو 2.5 لاکھ روپیہ, یہ تو ہو گیا مینڈیٹری. مہر طے ہی نہیں ہوا تھا, شادی ہو گئی, تعلقات قائم نہیں ہوئے اور طلاق کی نوبت آ گئی, اب کیا ہوگا؟ اب ایک مینڈیٹری گفٹ, اس کے اوپر کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں کتنا, لیکن ایک گفٹ مناسب سا اس کو دیا جائے گا. لا جناح علیکم, نمبر 1 لیگل ہے, جی ہاں لیجیٹیمیٹ ہے. کیا چیز؟ کہ شادی کے بعد تعلقات قائم نہیں ہوئے, اس کے باوجود طلاق ہو سکتی ہے؟ جی ہاں ہو سکتی ہے. نکاح ہوا تھا, رخصتی نہیں ہوئی تھی اور طلاق کی نوبت آ گئی, ہو سکتی ہے طلاق. لا جناح علیکم, گناہ نہیں ہے اگر طلاق کی نوبت آ جائے, تم طلاق دے دو اپنی بیویوں کو, ما لم تمسوہن, جن کو تم نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. ہاتھ نہ لگانے سے مراد یہاں پر وہ کنایہ ہے, یعنی وہ تعلقات جو شادی کا منشا ہے. او تفردو لہن فریضہ, اور ان کے لیے مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا. تو اب کیا کرو, وہ متعوہن, ان کو ایک گفٹ دو, کوئی ہدیہ ان کو دو, تحفہ دو. کتنا؟ علی الموسیع قدرہ, جس کے پاس وسعت ہے, فائنینشلی اسٹرانگ ہے, وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے. وہ علی المقتر قدرہ, اور اگر کوئی تنگ دست ہے, کوئی پور ہے, غریب ہے, تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق. اب یہ پروردگار عالم نے اس کے اندر ہارڈ اینڈ فاسٹ کوئی رقم نہیں معین کی اس کے اندر کہ کتنا. وہ کہا کہ تم اپنے اسٹیٹس کو خود دیکھو, دل بڑا کرو اور اس کے اندر ایک گفٹ دو. اگر حالات اچھے ہیں, فائنینشیلی اسٹرانگ ہو, تو اپنے حساب سے دو. اس میں گھر بھی ہو سکتا ہے, سونے کا لاکٹ بھی ہو سکتا ہے, 5 روپے بھی ہو سکتے ہیں, اپنی حالت کے حساب سے. وسعت ہے تو اس کے حساب سے, اگر وسعت نہیں ہے تو اپنے حساب سے. متا ام بالمعروف, بس یہ ہو, متا متا وہی متعو متا متا, یہ سب اسی نکلا ہے, ایک ایسی چیز جو اس کو خوش کرنے کا باعث بنے. بالمعروف, اچھے طریقے سے, رائش طریقے سے کر دو. حقاً علی المحسنین, یہ حسن عمل, اچھے اعمال انجام دینے والوں پر ایک حق ہے جو پروردگار عالم نے رکھا ہے, کہ اگر ایسی نوبت آ گئی ہے, طلاق دینی پڑ رہی ہے اور کوئی مہر فکس نہیں ہوا ہے اور تعلقات بھی قائم نہیں ہوئے, تو پھر ذمہ داری یہ ہے کہ یہ ایک گفٹ, مینڈیٹری گفٹ کے طور پر وہ دے. آیت نمبر 237, وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن, اسی کی دوسری برانچ, کہ اگر طلاق دے رہے ہو انہیں اس سے پہلے کہ تعلقات قائم ہو, ہاتھ لگانے سے پہلے, ہاتھ لگانے سے وہی مراد کہ تعلقات قائم نہیں ہوئے, وقد فرضتم لهن فریضہ, اور مہر مقرر ہو چکا تھا کہ اتنا ہے, 1,00,000 روپیہ, 2,00,000 روپیہ, 5 تولہ سونا, جو بھی ہے, فنصف ما فرضتم, تو پھر 50% آف دا مہر دینا ذمہ داری ہے. نصف 50%, ما فرضتم, وہ جو فریضہ تم نے رکھا تھا مہر کی صورت میں. الا ان یعفون, ہاں اگر وہ عورت معاف کر دے, اگر وہ خاتون جو ہے وہ کہہ کے نہیں مجھے نہیں چاہیے, او یعفو الذی بیدہ عقدت النکاح, اور یا پھر وہ معاف کر دے کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی نوٹ ہے, نکاح کی گرہ ہے, یعنی نکاح کا فیصلہ ہے. وہ کون, کہ اگر فرض کیجئے لڑکی نابالغ ہے, یا لڑکی جو ہے وہ بہت چھوٹی ہے, یا ابھی اس کے پاس واقعی اتنی سمجھ ہی نہیں آئی ہے کہ وہ اپنے ڈیسیجنز کو لے سکے, بہت زیادہ یعنی کبھی ہوتا ہے اس قسم کا کہ بڑا سلی سا معاملہ ہوتا ہے, اس کے اندر وہ اتنا میچیور نہیں ہوتی ہے لڑکی, وہ کچھ اپنا ڈیسیجن نہیں لے پا رہی, اور لڑکی کے جو پیرنٹس ہیں, بڑے ہیں, باپ ہے, دادا ہے, وہ اگر کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے ہم کو نہیں چاہیے, اور لڑکی واقعی پرماننٹ نہیں ہے اپنے ایشوز کے اندر, تو ٹھیک ہے, یا وہ معاف کر دے یا یہ معاف کر دے. وہ انتافو اقرب للتقوى, اور معاف کر دینا یقیناً تقوا سے قریب تر ہے. یہاں پر ایک اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر فرض کرو کہ کوئی ایسا موقع ہے کہ جہاں پر تم ایک انتقام بھی لے سکتے ہو, کوئی دوسرا موقع ہے لے سکتے ہو, لیکن اس میں تم معاف کر دو تو کوئی حرج نہیں ہے. یہاں پر ایک دوسرا پہلو شوہر کے لیے, کہ وہ یہاں پر زیادہ بڑے دل کا مظاہرہ کرے کہ آدھا مہر دینے کی بات کی, وہ پورا مہر دے دے. ایک تو پہلو یہ ہے کہ وہ لڑکی معاف کر دے, وہ کہہ کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے, 50% ہے, 25% دے دو, یا کچھ بھی نہیں چاہیے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ نہیں, جو لڑکا ہے اسے کہا جا رہا ہے کہ سر 50% تو تمہارے اوپر مینڈیٹری رکھا گیا ہے, تم اس کو پورا دے دو, اس کے اندر تم کٹوتی نہ کرو. یہ اخلاقی باتیں ہیں اس کے اندر, کہ مثلا اس کو انکریج کیا جا رہا ہے کہ دل بڑا کرو, وہی فیلنگ دینے کے لیے کہ اس کے ذہن میں یہ رہے کہ نبھ نہیں سکا رشتہ مگر لوگ اچھے تھے, ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے مجھ پر کوئی ظلم کیا یا میرا کوئی حق رکھ لیا, بلکہ جو حق تھا اس سے مجھے کچھ زیادہ ہی دیا. وہ انتافو اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بینکم, پھر دیکھیے نصیحت جو کی جا رہی ہے خدا کی طرف سے, آپس میں فضل کو مت بھولو, فضل کو مت بھولو, تھوڑا بڑا کر دو. فضل کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا بڑا کر دینا, کہ جو اس کا حق ہے وہ تھوڑا پیچھے چلی جائے, وہ کہے کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے, یہ کہے کہ نہیں جو حق دینا ہے میں اسے کچھ زیادہ دیتا ہوں. ان اللہ بما تعملون بصیر, یقیناً اللہ جو تم عمل انجام دیتے ہو اسے دیکھ رہا ہے. دیکھیے بار بار اس کا حوالہ آ رہا ہے, جو تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. آیت نمبر 238, یہ درمیان میں ایک جملہ معترضہ سمجھ لیجیے, حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, اپنی نمازوں کی حفاظت کرو, خاص طور پر درمیانی نماز کی حفاظت کرو, تمام نمازوں کی حفاظت کرو, واجب مستحب جتنی بھی ہیں سب نمازوں کی حفاظت کرو, لیکن خصوصیت کے ساتھ درمیانی نماز کی حفاظت کرو. یہ درمیانی نماز ہے نماز ظہر کی نماز, جو دن کے اندر جو درمیانی بنتی ہے, فجر, ظہر اور عصر, اس میں جو بیچ کی دن میں بنتی ہے وہ ہے ظہر کی نماز. وہ مشکل بھی بہت زیادہ ہے, خصوصیت کے ساتھ جب وہ کام دھندے کے حوالے سے آپ دیکھیں تو فجر کی نماز اس میں نیند کی قربانی ہے. مغرب عشاء میں تو انسان گھر پر آ چکا ہے, تو اگر عبادت کا ذوق ہے تو مغرب عشاء میں آپ ویسے بھی دیکھیں گے, کبھی اگر آپ آبزرو کریں کہ محفل شاہ خراسان میں یا کسی اور محفل مرتضیٰ میں یا کہیں پر بھی, تو آپ کو مغرب عشاء میں زیادہ رش ملے گا. تاکید بھی یہی ہے کہ فجر کی نماز اور مغرب عشاء کی نماز جو ہے جتنا ہو سکے جماعت کے ساتھ پڑھو. ویسے تو ساری نمازیں, خاص طور پر مردوں کے لیے, کہ فجر کی اور مغرب اور عشاء کی جو نماز ہے کہ ان کو جماعت کے ساتھ پڑھو. جیسے کہ اس وقت تم گھر میں ہو, کیا پرابلم, باہر نکلو جماعت میں جاؤ اور نماز پڑھو. ظہر اور عصر اور اس میں بھی ظہر کی نماز, تو وہ پیک دھندے کا ٹائم, پیک کاروبار کا ٹائم. یعنی لیٹ اٹھنے والا بھی ہے وہ 11:10 بجے 11 بجے پہنچ چکا ہے اپنے کام پر, اور اب درمیان میں 1 بجتا ہے 2 بجتا ہے اور ظہر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے. کہ اس موقع پر یہ نماز جو ہے خاص تمہارے کاروبار, تمہارے نوکری, تمہارا دھندا, اس کے درمیان آئے گی. اسی طرح سے اگر خواتین کا بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ پیک ٹائم ہے, بچے واپس آ رہے ہیں گھر کے اندر, دوسرے کام جو سارے ہیں چیزیں ان کو فائنلائز کرنا ہے, اگر ہاؤس وومن بھی ہیں تو بھی ان کے لیے. کہ ظہر کی نماز جو ہے اس کی خاص حفاظت کریں. پیغمبر کے زمانے میں تو پیغمبر نے خاص خواہش بھی کی تھی کہ ظہر کی نماز کے لیے جماعت میں آؤ, تو مشکل بھی ہے ریلیٹولی اگر آپ دیکھیں تو مشکل تھا, تو اس کے لیے تقاضا بھی کیا تھا کہ جماعت میں آؤ, اس لیے کہ ورنہ ظہر کی نماز جو ہے وہ مسجدوں کے اندر بھی ڈسٹرب ہو رہی تھی. تو اس میں پھر بہتر بھی یہ ہوتا ہے کہ جہاں کام کا جو علاقہ ہے, جہاں پر بزنس ایریاز جو ہوتے ہیں, جہاں پر لوگ ہیں, وہاں پر بھی مسجد ہو اور وہاں پر ظہر عصر کی نماز کے لیے باقاعدہ اہتمام کیا جائے, کہ وہاں پر بھی ارینجمنٹ ہو, جو بعض آفیسز وغیرہ کے اندر ہے بھی ایسا کہ انہوں نے وہیں پر کچھ ایک گوشہ مخصوص کر دیا ہے, ایک حصہ کارنر, کہ یہ نماز کا پریئر روم ہے, یہ نماز کا علاقہ ہے, کہ یہاں پر نماز پڑھی جائے گی, تو اس میں جو تیزی کے ساتھ جائے. اسی لیے آپ دیکھیں گے سورہ نور کے اندر ایک بہت اچھی آیت ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ, تو خدا جن کی تعریف کرتا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کا کاروبار اور جن کی خرید و فروخت انہیں نماز سے اور ذکر خدا سے غافل نہیں کرتی. وہ کرتے ہیں کاروبار, دے ڈو دیئر بزنس, کاروبار کرو حلال طریقے سے کرو, اور یہ کاروبار یا خرید و فروخت تمہیں نماز سے اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے, اور وہ تمہارے ریلیجیس لیویز جو ہیں ان کو دینے سے بھی غافل نہ کر دیں. حافظوا علی الصلوات, نماز کی حفاظت کرو, نمازوں کی حفاظت کرو, خاص طور پر درمیانی نماز, وہ ظہر کی نماز, اس کی حفاظت کرو. اچھا اب عربی والے ایک تو آپ ہیں, اور کون کون عربی والے ہیں؟ ایک آپ, دو یہ بتائیے حافظو کون سا صیغہ ہے؟ جی کون سا ہے؟ امر ہے. کون سے باپ سے ہے؟ باب مفائلہ. باب مفائلہ کیا کام دیتا ہے؟ باب مفائلہ کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ثلاثی مجرد میں لے جائیے, احفظو کر دیتے کیا فرق پڑتا ہے, حافظو یہاں پر کیا ہے, باب مفائلہ کا فائدہ کیا ہے؟ یہاں پہ خاص ایک نقطہ ہے, اس لیے میں یہ ساری ایکسرسائز کروا رہا ہوں, ورنہ نہیں وہ نہیں. باب مفائلہ جو ہے ٹو وے ٹریفک کی بات کرتا ہے, آپس میں دونوں, ایک ہے ضربہ اس نے مارا, ایک ہے زاربا دونوں نے مارا, اس نے بھی ادھر سے مارا, اس نے بھی ادھر سے مارا, یعنی وہ ٹو وے ٹریفک چلتا ہے, ایک تو ون وے چلتا ہے, ایک ٹو وے ٹریفک چلتا ہے. یہ حافظو یہاں پر کہا گیا, کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ نماز کی حفاظت کریں, نماز آپ کی حفاظت کرے, یہ ٹو وے ٹریفک چلے گی یہاں پر. یعنی یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کے اندر کہ باب مفائلہ سے, اب یہ جو عربی سے تھوڑا واقف نہیں ہے وہ بور نہ ہو جائیں, لیکن واقعی یہ بڑی دقت ہے. ایون اس سے پہلے جو کل ہماری گفتگو میں جو یتھرنا اور یتہرنا کا جو فرق ہے نا, اس کو بھی آپ لوگ ذرا دیکھیے گا اس کے اندر, وہ چونکہ میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں اس کو ایلیبریٹ کرتا, ورنہ بہت زبردست اشتہاری نقاط اس کے اندر ہیں کہ وہ کہاں اس کے امپیکٹس آتے ہیں. یہ جو عربی کی جو لینگویج, یہ بڑی ڈیلیکیٹ لینگویج ہے واقعی, اور بڑا مزہ ہے اگر کوئی عربی سیکھے. ایک تو وہ جو ڈائلاگ والی اور کنورزیشن والی عربک ہے وہ نہیں, وہ تو ٹھیک ہے, اس کی بھی اپنی افادیت ہے, فائدہ ہے, لیکن یہ جو اس کے اندر جو قرآنی نقاط جو سمجھنے میں جو اس کا فائدہ ہے, واقعی بڑی دقت ہے اور بڑی زبردست لینگویج ہے, اس میں کوئی شک نہیں. حافظو علی الصلوات, پروردگار جو صیغہ استعمال کر رہا ہے باب مفائلہ کا, صیغہ امر, کہ ٹو وے چلے گا معاملہ, تم نماز کی حفاظت کرو, نماز تمہاری حفاظت کرے گی. والصلاۃ الوسطی, خاص طور پر درمیانی نماز, ظہر کی نماز. وقوموا للہ قانتین, اور اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ قنوت کی حالت میں. قانتین قنوت, قنوت وہ والا جو دوسری رکعت میں ہم پڑھتے ہیں. قنوت کا مطلب اطاعت کا بھی ہوتا ہے, اوبیڈینس. قنوت کا مطلب خوشی و خضوع کا بھی ہوتا ہے, لیکن یہ آیت جو ہے خاص اس کے بارے میں آیا ہے کہ یہ قنوت کی تشریح کے لیے, یعنی جو نماز میں قنوت آیا ہے اس کے لیے, جب یہ آیت نازل ہوئی تب نماز کے اندر قنوت کو حصہ بنایا گیا. تو یہ قنوت کی تشریح کے لیے یہ والی آیت ہے. بعض علماء اہل سنت بھی اس کے قائل ہیں, لیکن پریکٹیکلی وہ اس کو کرتے نہیں ہیں. قنوت کا مطلب دعا کے معنوں میں, وہ جو ہم پڑھ لیں, اگرچہ واجب نہیں ہے یہ قنوت رکھنا دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے, واجب نہیں ہے, مستحب ہے, ریکمینڈیڈ ہے, ہائیلی ریکمینڈیڈ. اور ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ معصوم سے پوچھا گیا کہ کون سی نماز آپ کو بہت پسند ہے, خدا کو بہت پسند ہے, کا وہ جس کا قنوت بہت لمبا ہو. تو قنوت واقعا اور قنوت کے اندر اپنی زبان میں اردو میں انگریزی میں گجراتی میں جس ممنی میں جس لینگویج میں بھی آپ خدا سے بات کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. واجب نماز میں بھی کر سکتے
ہیں
نہیں کر سکتے. دعا کا معاملہ تو بہت ہی الگ ہے. کر سکتے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں دعا, لیکن قنوت میں خصوصیت کے ساتھ, اور وہ بھی اگر آپ نماز شب کا جو آخری قنوت ہے بہتر والا, وہ تو واقعا خدا سے بات کرنے کا بہترین ٹائم ہے. یعنی مانگے وہ تو وہ مانگنے والا ٹائم اور بات کرنے کا ٹائم ہے. جس طرح سے آپ کسی اپنے کنسلٹنٹ سے یا مشیر سے بات کرتے ہیں, دوست سے بات کرتے ہیں, بات کرنے کا ٹائم ہے خدا سے. یہ مسئلہ ہے اور میرے کو کروانا ہے, اس طرح سے چاہیے, اس کو کروائیں, بات کریں, یہ پرابلم ہے, وہ پرابلم ہے, یہ مسئلہ ہے, وہ مسئلہ ہے. بالکل اسی طریقے سے بات کریں جس طرح سے کسی دوست سے بات کرتے ہیں. واقعا بات کرنے کی کا مقام ہے وہ. خیر, حافظ علی الصلوات و صلاۃ الوسطی, حفاظت کرو نماز کی, نمازوں کی, خاص طور پر درمیانی نماز کی. وقوموا للہ قانتین, اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کی بارگاہ میں قنوت کی حالت میں. فان خفتم فرجالا او رکبانا, اور اگر خوف ہو, ڈر لگ رہا ہے, جہاد چل رہا ہے, میدان کے اندر ہے, یا کوئی حملہ کرنے والا ہے, یا کوئی جانور آ گیا ہے, اور اس کی وجہ سے باقاعدہ نماز اس طریقے سے نہیں پڑھ سکتے, فرجالا او رکبانا, تو کھڑے کھڑے نماز پڑھو, یا اپنی سواری پر نماز پڑھو, اشاروں سے رکو کر لو, اشاروں سے سجدہ کر لو, لیکن پڑھو. فاذا امنتم فاذکروا اللہ, اور جب حالات واپس ریسٹور ہو جائیں, یعنی سیکیورٹی واپس تمہاری اسٹیبلش ہو جائے, فاذکروا اللہ کما علمکم, تو اسی طرح سے نماز پڑھو, اللہ کو اسی طرح یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے. ما لم تکونوا تعلمون, تمہیں پہلے معلوم نہیں تھا جو اس نے تمہیں بتایا. واقعی انسان کیا نماز پڑھنے کا طریقہ وہ خدا ہی بتا سکتا ہے, ورنہ رکو ایک کرنا ہے کہ دو کرنا ہے, سجدے دو کرنے کے چار کرنا ہے, بھی نو رکو میں کیا پڑھنا ہے, اور سجدے میں کیا پڑھنا ہے, اور قیام میں کیا پڑھنا ہے, ہمیں نہیں معلوم. آیت نمبر 239 مکمل ہوئی. آیت نمبر 240, اب یہ بالکل یہ جو نکاح اور طلاق کے حوالے سے گفتگو ہے وہ اینڈ ہو رہی ہے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم, اور تم میں سے جن کا انتقال ہونے والا ہے, بالکل آستانہ موت پر پہنچ چکے ہو, بالکل ایک طرح سے موت کی دہلیز پر آ چکے ہو, انتقال ہونے والا ہے یا نہیں بھی ہونے والا ہے, تم پہلے سے وصیت کر کے جاؤ اپنی بیویوں کے بارے میں. کیا کیا وصیت کر کے جائیں, چار مہینہ دس دن تو ان کو رکنا ہے, اور وہ بھلے ٹھیک ہے وہ تو ان کو ادے میں رکنا ہے, مگر اس کے بعد بھی ایک سال کی کم سے کم وصیت کر کے جاؤ. جو ان کا حق ہے وصیت کے علاوہ بھی میراث میں, وہ تو ان کو ملے گا جو بھی ان کا حق ہے, مگر ایک سال کی وصیت کم سے کم کر کے جاؤ. کون سی؟ لازواجہم, اپنی ازواج کے لیے, متاعاً الی الحول, ایک سال کی وصیت, غیر اخراج, کہ کچھ بھی ہو جائے ایک سال تک ان سے گھر کی فیسلٹیز نہیں لی جائے گی. گھر وہ رہیں, ان کا خرچہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں اگر تمہارے پاس پیسہ ہے تو اس میں, یا تو ایک طریقہ یہ کہ زندگی میں ہی ان کو دے کر جاؤ, بات ختم ہو گئی. ایک مکان ہے اس کا مالک تم نے زندگی میں بنا دیا, وہ ان کا ہو گیا, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اگر نہیں کر رہے تو اپنی وصیت کے اندر اس کو شامل کرو کہ ایک سال تک ان کو تنگ نہ کیا جائے, نہ نکالا جائے. ایک سال کے بعد, ایک سال کے بعد ایسی, چار مہینے دس دن کے بعد وہ دوسری شادی کریں. اس لیے اسلام انکریج تو اس کو کر رہا ہے کہ چار مہینے دس دن کے بعد وہ شادی کریں, اور شادی کریں تو وہ دوسرے کی ذمہ داری ہو جائے گی, اور دوسرے کی اگر ذمہ داری نہیں رہنا چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے, اگر اولاد ہے تو اولاد کی ذمہ داری ہے, اگر بھائی ہے تو بھائی کی ذمہ داری ہے, ماں باپ ہے تو ماں باپ کی ذمہ, یعنی اسلام میں لاوارث کوئی نہیں ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا, اس پوائنٹ کو نوٹ کیجیے گا, اسلام میں لاوارث کوئی نہیں ہے. وائس الٹا بھی چلتا ہے, اگر اولاد ہے اسٹیبلشڈ اور ماں باپ ہیں ڈیپینڈنٹ, ان کے پاس اپنے خرچے کے لیے کچھ نہیں ہے, وہ اپنا خرچہ نہیں اٹھا سکتے, اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ماں باپ کا خرچہ اٹھائیں. الٹا معاملہ, نہیں ماں باپ اسٹیبلش ہیں لیکن یہ کہ اولاد جو ہے وہ ابھی تک اپنے پیر پر نہیں کھڑی ہو پائی ہے, چاہے وہ 40 سال کے ہو گئے, ماں باپ جو ہیں وہ 80 سال کے ہیں, مگر ان کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے موجود ہیں, یہ بیچارہ فقیر ہو چکا ہے, یہ بھی لاوارث نہیں ہوگا. تو پھر اس کی ذمہ داری ماں باپ پر ہی رہے گی. ہم یہ کہیں بالغ ہو چکا ہے, ٹھیک ہے ہو چکا ہے, اب یہ پوری ایک کتاب ہے, کتاب سے مراد چیپٹر, عربی کے اندر کتاب چیپٹر کو کہتے ہیں, کتاب النفقہ, کتاب النفقہ, نفقے کے مسائل, وہ نکاح ہی کے ذیل میں آتے ہیں کہ کس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے. تو امیڈیٹ جو ریسپانسبلٹی ہے وہ شوہر کی ہے, بیوی کے کیس میں کہ بیوی ہے شوہر کی ذمہ داری, نکاح سے پہلے کس کی ذمہ داری, باپ کی ذمہ داری ہے, نکاح ہو گیا آپ کس کی ذمہ داری ہے, کا شوہر کی ذمہ داری ہے, شوہر کا انتقال ہو گیا کا ایک سال کی وصیت کر کے جاؤ, چار مہینہ دس دن کے بعد اس کو اختیار ہے دوسری شادی کر سکتی ہے, پرمانٹ ہو چکے کسی سے بھی شادی کر لے, شادی کر لی جس سے شادی کی اس کی ذمہ داری ہے, شادی نہیں کرتی ہے ٹھیک ہے ایک سال کی وصیت کرو, اس کے بعد اولاد اسٹیبلش ہو چکی ہے تو اولاد کی ذمہ داری ہے، اولاد نہیں ہے ماں باپ کی ذمہ داری ہے. ماں باپ کی اگر ماں باپ بھی نہیں ہے بالکل وہ والا معاملہ ہے، تو پھر آخر وہ ہے کہ وہ جو ریلیجیس لیویز ہیں وہ کس لیے کلیکٹ ہو رہی ہیں، وہ زکات ہے، فطرہ ہے، خمس ہے، یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں؟ ایسے ہی کیسز کے لیے ہیں کہ جس کے پاس خود بھی اپنے لیے کمانے کے کوئی امکانات نہیں ہیں، خود بھی نہیں کما سکتی ہے، کوئی اور رشتہ دار بھی ایسا نہیں ہے، تو پھر اب وہ ڈیفینیٹلی حقدار بن جاتی ہے ان تمام چیزوں کے. وہ صرف عورت کے کیس میں نہیں، مرد کا بھی یہی معاملہ ہے، سب کا یہی معاملہ ہے. یا تو خود کماؤ، خود نہیں کما سکتے، دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو تو وہ خرچہ، وہ کوئی ہے ہی نہیں. اگر کوئی نہیں ہے تو پھر اب اس کے خرچوں کو پورا کیا جائے گا صندوق سے، بیت المال سے. وہ زکات ہے، فطرہ ہے، صدقہ ہے، خمس ہے، سہم امام ہے، سہم سعادت، یہ سارے اس کے کیا جائے. متاع الی الحول غیر اخراج، کہ ایک سال کا خرچہ اس کا کرنے کا وصیت کر کے جاؤ. فان خرجنا، ہاں اگر وہ خود جانا چاہیں، شادی کر لی انہوں نے، فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن من معروف، جو وہ اپنے حق میں صحیح فیصلہ کرنا چاہیں اور شادی کرنا چاہیں. بسم اللہ، واللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. یعنی اگر اس وقت ایک کرائسس آ گیا ہے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ایک در بند ہوا ہے تو سارے در بند ہو گئے، خدا کسی اور در کو یقیناً اس کے لیے کھولے گا، وہ حکمت والا بھی ہے. وللمطلقات متاعن بالمعروف، اور وہ جو میں نے بات کہی تھی کہ اوور آل جب طلاق کا معاملہ ہے، مہر وہر اپنی جگہ پر، مگر ایک اچھے طریقے سے ان کو کوئی گفٹ دو. حقا علی المتقین، یہ متقین کے اوپر حق ہے، یہ مینڈیٹری نہیں ہے. مینڈیٹری اس کیس کے اندر ہے کہ جہاں پر کوئی مہر فکس ہی نہیں ہوا تھا، تعلقات قائم نہیں ہوئے تھے، وہاں پر مینڈیٹری ہے. یہاں پر طلاق کے دوسرے کیسز کے اندر مینڈیٹری نہیں ہے، مگر یہ ریکمینڈیڈ ہے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح سے اللہ اپنی آیتوں کو واضح کر کے بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل استعمال کرو، سوچو، سمجھو سوسائٹی کے اندر کس طریقے سے چیزیں آگے بڑھیں گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. پروردگار عالم ہم سب کا حامی و ناصر ہو، قرآن مجید سمجھنے کی توفیق دے، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے انشاءاللہ. اب اس کے بعد آگے تالوت اور جالوت کا جو کیس ہے وہ انشاءاللہ واپس بنی اسرائیل کی طرف ہم تھوڑا سا جائیں گے. تو ان کا تالوت اور جالوت کا جو کیس ہے، جس میں حضرت داؤد علیہ السلام کا اور جناب سلیمان علیہ السلام کا، یہ سارے معاملات رہیں گے انشاءاللہ. کوئی سوال اگر ہے؟ فرمائیے. پس کے نکاح ہوتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر نکاح کو ویلڈ ہی نہیں مانا گیا ہے، اس میں نکاح پس ہو جاتا ہے. یعنی ایک نکاح ایسا ہے کہ نکاح ہو تو گیا ہے، مگر اس نکاح کو پوری طریقے سے جس طریقے سے اسلام کہہ رہا تھا اس طریقے سے اسٹیبلش نہیں کیا گیا. بعد میں پتا چلا کہ صاحب یہ ایک طرح سے آپ یوں سمجھیے کہ کچھ ایسی چیزیں، یعنی اس کی پوری فہرست ہے. اگر توصیل مسائل کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر آپ کو پوری فہرست ملے گی کہ یہ کیسز وہ ہیں کہ جس کے اندر نکاح کو فس کیا جا سکتا ہے. اس میں پھر یہ آپشن رہتا ہے کہ مثلا وہ کہہ کہ نہیں ٹھیک ہے مجھ سے غلط بیانی کی گئی، نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ کہ میں نکاح فس نہیں کرتا، میں نکاح کو اسی طرح سے ریٹین کر لیتا ہوں. اوکے فائن، اس میں دونوں، یعنی کچھ میں یہاں پر رائٹ ہوتا ہے، کچھ میں اس کے پاس رائٹ ہوتا ہے، دونوں میں ہوتا ہے. تو وہ اگر ایسا ہے اس کو ریٹین کرنا چاہے میں تو وہ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر فس کرنا چاہے تو وہ فس ہو جاتا ہے. اس میں طلاق کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کو بس ڈکلیئر کرے کہ یہ ایسا معاملہ ہو گیا اور نکاح فس ہو گیا، وہ فس ہو جائے گا اس کے اندر، یعنی انویلڈ ڈکلیئر کر دیں گے اس کو. وہ ایسا ہی نہیں ہوتا، اس کا پروسیس ہے. وہ اس کی ڈیٹیل ہے اس کے اندر، وہ تو پورا نکاح کا جو چیپٹر ہے نا توضیح کے اندر ہے، دیا ہوا ہے توضیح کے اندر. اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ شاید بیان کرنا ہمارے لیے مناسب بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ آپ دیکھیے گا اس کے اندر 1, 2, 3, 4, 5, 6 شاید 6 یا 7 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا پوری لسٹ دے گا. ہاں وہ اس کی تفصیلات ہیں، اس کو دیکھیے گا ان شاء اللہ. ٹھیک ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.